فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اربعین عطار حصہ دو سے 1447 ہجری کے ماہ رجب شریف کی تیسری رات اس مناسبت سے پیج نمبر 3 اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر بھی 3۔ جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ زکات ہے، اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ اس حدیث کی شرح ہے، جو شخص صدقہ خیرات کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک سے رحمت کی دعا کرنا، یعنی درود پاک بھیجنا، اس کے لیے صدقہ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاء اللہ الکریم شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھتے وقت ہاتھ میں تسبیح رکھے اور اس کے دل میں ریاکاری کا خیال آ جائے تو کیا ایسے درود شریف پر ثواب ملتا ہے؟ اور اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ تسبیح ہاتھ میں لینے سے ریا پیدا ہو سکتی ہے تو اس کے لیے تسبیح ہاتھ میں رکھنی چاہیے یا نہیں؟
درود شریف پڑھتے پڑھتے ریا کا خیال آیا ہے نا، تب تو درود شریف کو روکنا نہیں ہے اور درود شریف جاری رکھنا ہے، کہ ریا یعنی کسی عمل میں ریا آئی، اب اس عمل کو موقوف کر دینا، اس کو بھی ریاکاری کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے لیے جو پڑھتے ہیں یہ پڑھتے رہے اور ریا کو دفع کریں، ورنہ تو کون سا عمل ہے جس میں ریا کا حملہ نہیں ہوتا؟ نماز پڑھتا ہے اس کو بھی لگتا ہے میں نمازی ہوں، لوگ مجھے نمازی سمجھتے ہوں گے، اپنا مان ہوگا، عزت ہوگی، خواہشیں تو چٹکیاں لیتی ہیں شیطان کی طرف سے، تو نماز چھوڑ دو گے، حج کریں گے تو حج کے لیے بھی تو حاجی صاحب بولیں گے، لوگ دعا کا کہیں گے تو بندہ پھولتا تو ہے نا۔ بعض اوقات یہ کہ ریا کے حملے ہوتے ہیں عمرے میں، تو یعنی رمضان کے روزوں میں تو سب میں ہوتے ہیں، تو یہ ساری عبادتیں چھوڑ دیں گے، مسجد کو بنا رہا ہے اس کو ریا کا خیال آئے گا کہ مسجد بنانا موقوف کر دے، پھر نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ تو اس لیے وہ ریا کے خوف سے عمل نہ چھوڑا جائے، ریا کو دفع کیا جائے، ناک پر مکھی بیٹھے، ناک نہ کاٹے مکھی اڑائے، تو ریا کو بھگائیں، عمل بڑھائیں اور بڑھائیں اور بڑھائیں، تو شیطان انشاءاللہ الکریم جان چھوڑ دے گا کہ یہ مانتا ہی نہیں ہے، چھوڑو اب دوسرا گھر ڈھونڈو۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک تفنن کے انداز میں بتایا، تو اس لیے وہ ریا کے خوف سے کبھی بھی عمل نہ چھوڑا جائے۔ رائے کہ تسبیح سے اگر ریا ہوتا ہے پیدا، تو تسبیح تو خود از خود تسبیح کوئی عبادت نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح رکھنا تو اس میں رسک فیکٹر ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مجھے ریاکاری، تو تسبیح کے بجائے حدیثوں میں تو اس پر آیا ہے اسے عقد انامل، تو یہ مطلب انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں ان پر پڑھنے کا تو آیا ہے حدیث پاک میں، اور یہ اس پر پڑھیں گے تو یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اب تسبیح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تسبیح کی صورت ثابت ہے کہ ایک ڈوری میں آپ نے گرین لگائی تھی. یوں تسبیح رکھنا تو مباح ہے, گناہ نہیں ہے, اچھی نیت سے رکھنا ثواب ہے کہ میں اس پر پڑھوں گا. تو اب جیسے کہ وہ بڑی تسبیح اس میں زیادہ حملے کا خطرہ ریا کا, تو اب اس کا الٹرنیٹ تو آ گیا کہ رنگ کی تسبیح آتی ہے, اتنی سمجھنی پڑے گی لوگوں کو جب تک ہم یوں نمایاں نہیں کریں گے تو اس میں کم مطلب یہ رہے گا. تو اب یہ کہ یہ تسبیح رنگ, یہ ڈیجیٹل تسبیح ہو یا نات دانوں کی تسبیح ہو, کسی کے ہاتھ میں دیکھ کر یہ نہ سمجھا جائے, یعنی یہ بدگمانی نہ کی جائے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, تو پھر ہم گناہگار ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ریاکار ہے. پھر ریا کا تعلق دل سے ہے, تو وہ دل چیر کر ہم نے کہاں دیکھا کسی کا. تو اس طرح مطلب یہ کہ تو تسبیح اگر اس لیے رکھی کہ میں اس میں پڑھوں گا, اب جیسے تسبیح ہے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, یہ ہم جو پڑھتے ہیں نا تسبیح فاطمہ, تو اب اس میں بغیر تسبیح کے ذرا پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں تو 33 دانے کی 33 دانوں کی تسبیح مجھے یہ اچھی لگتی ہے, اس میں آسان ہے, یہ پوری پڑھ لی تو چلو بھائی ہو گیا, مگر ایک بار اس کو گن لینا چاہیے دانوں کو کہ 33 کبھی 32 بھی ہوتے ہیں. اجہ رکھی ہے, واہ خوبصورت خوبصورت تصویر رکھی ہے, میں بھی نکالوں ٹھیک ہو سی میرے پاس بھی, مجھے یہ پسند ہے لکڑی کی, یہ آسان ہے, ڈوری بھی اس کی ماشاء اللہ مکہ مدینہ مضبوط ہے, ہلکی پھلکی میں جب میرے جاتی ہے. ابھی خوبصورت تسبیحاں اور بس اس پہ پھر مسائل بھی ہے. اس میں قیمتی تسبیح کا تو وہ اپنے رفیق الحرمین میں فتح رضویہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس سے بچا جائے قیمتی تسبیح سے, یہ آسان ہے, شاید زیادہ مہنگی بھی نہ پڑے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ڈیجیٹل تسبیح میں فائدہ بس اس کا میں نے بتایا تھا کہ یہ ہوتی ہے نا تو پڑھا جاتا ہے, وہ پڑھتا رہے آدمی, باقی غفلت یہ چھوٹ جائے گا. کسی نے آ کر السلام علیکم کا تو ہاتھ ملا ہوئے تو پھر کہاں تھے ہم, تو مدینے میں ذہن سے نکل جاتا ہے. خیر جس طرح بھی ہو ریا کو بھگانا ہے, ریا تو اس میں بھی آ سکتی ہے, ہونٹ ہلانے میں بھی آ سکتی ہے. اور یہ بھی ایک عجیب مطلب ایک آپ کو توجہ دلاؤں, جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی آ رہا ہے یا کوئی بیٹھا ہوا ہے یا کہیں صاحب گزرے تو آٹومیٹک آپ کے پڑھنے کی رفتار بڑھ جائے گی. یہ بھی نوٹ کیا, واٹ از دس, یہ کیا ہے, تو اس پر بھی غور کرنے کی کیا ہے, اس کو پتہ چلے نا کہ ماں بدولت ابھی پڑھ رہا ہے. تو بہرحال یہ نیت ضروری نہیں کہ ہو, اگر یہ نیت ہے تو خطرناک ہے نا. اب اس لیے نیت کی کہ تاکہ یہ سلام کر کے مجھ سے گفتگو شروع نہ کر دے, ریا نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ جو پڑھ رہا اس کو سلام نہیں کیا جاتا, اس سے بات چیت نہیں کی جاتی, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ رہا ہو, یہ اس بات کا اس کا تجربہ ہے کہ قرآن شریف کی سورت پڑھ رہے ہیں تو کوئی آ کر ملتا ہے سلام کرتا ہے, اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو جواب نہیں دیں گے تو یہاں جواب نہیں دیا تک کرے کیا. تو کوئی پڑھ رہا ہو ورد کر رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کیا جاتا, یہ موقع اسے سلام کرنے کا نہیں ہے, انتظار کر لے یہ موقوف کر دے اپنا پڑھنا پھر سلام کرے. ہاں کوئی ملنا چاہتا ہے تو اب یہ کہ آپ نے لمبا چوڑا پڑھنا جاری کیا اور اس کو تشویش میں ڈال دیا تو یہ بھی نہ ہو, مسلمان کی دل جوئی بہت اہمیت ہے. تو اپنا پڑھنا جہاں موقوف کرے, جہاں مناسب ہے وہاں فوراً موقوف کر کے پڑھنا روک کر اگلے سے دعا سلام اور مصافحہ اور خیر خیریت اور پھر آگے بڑھے, یہ بھی ایک کام ہے اور یہ کرنا ہوتا ہے, نہیں تو لوگ پھر بدگمانیاں کریں گے, بڑا مغرور ہے, بڑا عابد و زاہد بنتا ہے, متقی بنتا ہے, میں جانتا ہوں اس کو. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کبھی استعمال نہ کی, آپ ہمیشہ بطریقے عقد انامل انگلیوں پر شمار فرماتے تھے, یہ جو انگلیوں کے پوروے ایک انگلی میں 3 ہوتے ہیں, پورے ہاتھ میں 15, تو یوں کبھی ضرورت ہو نا جیسے کہ تو دو دو بار سبحان اللہ پڑھیں گے نا ایک ایک پوروے پہ تو 30 ہو جائیں گی, پھر مزید 3 پڑھ لیں گے تو 33 ہو جائے گی, 33 ہو جائیں گی, تو دونوں میں کر پڑھنا ہے تو اچھا دونوں گواہ ہو جائیں گے, تو دونوں میں ایک ایک بار پڑھیں گے 30 ہو گئے, پھر مزید 3 پڑھ لیں تو 33 ہو گئے. تو یا حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کبھی استعمال نہ کی، آپ ہمیشہ بطریق عقد انامل انگلیوں پر شمار فرماتے تھے. مگر ایک صحابیہ کو یہ کرتے دیکھا، منع نہ فرمایا، لہذا تسبیح صحابی کی سنت عمل ہی ہے. یعنی صحابیہ کو تسبیح، یہ مراد یہی معلوم ہوتی ہے، لہذا تسبیح صحابی کی سنت عمل ہی ہے. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکوتی، یعنی خاموش کسی عمل کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ فرمائیں، یہ سنت سکوتی ہوئی. تو سنت سکوتی، یہ تسبیح جو ہے سنت سکوتی کے، اس کو منع نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی. مرقات نے فرمایا، جن لوگوں نے اس تسبیح کو بدعت کہا، غلط کہا. مشائخ فرماتے ہیں کہ تسبیح شیطان پر کوڑا ہے، یہ بزرگوں کا قول ہے کہ شیطان پر یہ تسبیح جو ہے یہ کوڑا ہے، چابک یا ہنٹر. حضرت جنید رحمت اللہ علیہ ولایت کی انتہا پر پہنچ کر بھی تسبیح پڑھا کرتے تھے. کسی نے اس کی وجہ پوچھی، جواب دیا کہ اسی کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، اسے ہم کیسے چھوڑیں. یعنی اس کو پڑھتے پڑھتے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، ثواب کا کام ہے، جتنا ثواب کا کام زیادہ ہوگا اللہ کے قریب زیادہ بندہ ہوگا. تو یہ تسبیح اچھی چیز ہے. بہت پہلے مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا، طریقت والے تھے مطلب عوام، مطلب علماء یا پیر صاحب نہیں تھے. انہوں نے بولا کہ میں نے ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو سرکار کے ہاتھ میں وہ کچھ ہرے دانے والی تسبیح، عام طور پر مدینے سے آتی ہے نہیں، وہ جو چمک جس میں ہوتی ہے، تو اس طرح کی وہ تسبیح میں نے سرکار کے ہاتھ میں دیکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواب میں. تو خیر خواب حجت نہیں ہے، اس کو سنت نہیں کہیں گے اس تسبیح کو. میں ایک مطلب اسے بات پر بات نکلی تو ایک واقعہ یاد آیا مجھے، بہت ماشاء اللہ پکے سنی تھے، اور وفات تب تو اللہ پاک غری کی رحمت فرمائے، بہت پکے سنی تھے اور بزرگوں کے بہت ماننے والے تھے. یہ دعوت اسلامی سے پہلے کا واقعہ، میں غالباً پہلے کا واقعہ یہ عرض کر رہا ہوں جو کیا ہمیں زیارت والا ان کی، اللہ ان کو غری کی رحمت فرمائے، ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرے، اور آقا کی سنت پر مر مٹنے، اور بس مر مٹنے یہ محاورہ ہے، یعنی بس سنت کو ایسا پکڑ لیں کہ بس کوئی چھڑا نہ سکے.
تسبیح ہے، اگرچہ کہ یہ میرات میں جو لکھا ہے وہ تو صحابیہ کا لکھا ہے. ویسے مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت ساری روایتیں مختلف صحابہ سے ہیں، لیکن وہ ام المومنین کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، یا ایک خاتون کے پاس تشریف لائے تھے، تو وہ جو اس وقت کا جو سلسلہ تھا وہ گچھلیوں کے ذریعے تھا، جو پتھر وغیرہ گچھلیاں دانے، تو اسی سے پھر علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب اس سے گننا تسبیح کرنا درست ہے، تو پھر یہ بنی ہوئی تسبیح سے بھی درست ہے. واللہ اعلم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقصود ہے، لیکن جو اصل عبارتیں ہیں اس میں وہ یہی ہے کہ بندوا، یعنی کھجور کی جو گٹھلیاں وغیرہ ہیں ان کے ذریعے وہ پڑھ رہی تھیں.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں 2000 گرہیں لگی ہوئی تھی، یعنی گانٹھ 2000 گانٹھیں تھیں. آپ اس وقت تک نہ سوتے جب تک اس پر تسبیح نہ پڑھ لیتے. ایک روایت میں 1000 گرہیں تھیں. ترا مطلب یہ کہ بہرحال تسبیح منع نہیں ہے، اچھی نیت سے رکھیں گے تو ثواب ملے گا کہ میں اس پر درود پڑھا کروں گا، سبحان اللہ اور یہ تسبیح فاطمہ پڑھا کروں گا، ذکر اللہ کیا کروں گا، تو یہ ثواب، اب یہ تسبیح آپ کی ثواب والی ہوگی کہ اچھی نیت سے رکھیے آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام عبدالحادی اتاری ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر تسبیح یا کاؤنٹر ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟
افسوس، انا للہ پڑھے، جب نقصان ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اب اس کو ظاہر ہے کہ اس نے کہ عبادت میں آپ کا تعاون کیا، اس پر اللہ اور رسول کے نام آپ پڑھتے رہے، کلمے پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، تو اب اس کو یوں کچرا کنڈی میں نہ ڈالا جائے، اس کو ادب کی جگہ پر جیسے اپنے اوراق مقدسہ کے اس میں ڈال دیا باکس میں، یا پھر خود کہیں دفن کر دیا ایسی جگہ جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے، یا کسی تھیلی میں بند کر کے وزنی پتھر رکھ کر اس کو دریا برد کر دیا, ٹھنڈا کر دیا, یعنی کوئی بھی اسی یا ادب کی جگہ ویسے اس کو رکھ دیا. اس کے بارے میں کوئی یعنی کہ پڑھا کچھ نہیں ہے میں نے, لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی ادب کی چیز ہے تو اس کو دل بھی نہیں کرے گا کہ آپ کو یا اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دو, تسبیح ٹوٹ کے چھوڑو. ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کا دل جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے وہ اس کا دل کیسے کرے گا. بعد ابا نصیب صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت اخلاص کے ساتھ گھر کے کام کاج انجام دیتی ہو, شوہر اور گھر والوں کی دل و جان سے خدمت کرتی ہو, لیکن اس کے باوجود اس کی محنت کی قدر نہ کی جائے یا اسے نظر انداز کیا جائے, تو ایسی صورت میں اس عورت کو صبر و حوصلہ کیسے رکھنا چاہیے اور اس کے لیے شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟
اگر شروع میں ہی اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں یہ کام, اللہ مجھ سے راضی ہوگا, میں اس کے بندوں کے دلوں میں وہ خوشی داخل کرتی ہوں, پھر شوہر کی اطاعت تو ضروری ہے نا, تو شوہر کی اطاعت کروں گی, پھر ان کی امی جو میری ساس ہوئی اس کی امی, ان کی امی کی میں خدمت کروں گی تو ان کی امی بھی خوش ہوں گی اور میرا شوہر بھی خوش ہوگا ان کا بیٹا. تو یوں نیتیں کر کے جب کرے, جب کیا اللہ کے لیے, اب وہ قدر کس سے مانگتی ہے کہ میری قدر کی, قدر سے آپ کی مراد کیا ہے, آپ کے نام جاگیر کر دی جائے, عمارت بلڈنگ آپ کے نام کر دی, کیا قدر کیا, یہ مطلب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. بے لوس خدمت کرے تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل کوئی کمی ہے نا ان کی طرف سے وہ پوری ہو جائے گی. اب یہ باتیں عین ممکن ہے کہ دوسروں سے بھی کی جاتی ہے, یہ بعض اوقات جملے پہچانے جاتے ہیں کہ ابھی کسی کو کہا کہ میری قدر نہیں ہے پھر یہ سوال چل گیا, بالفرض انہوں نے سن لیا ہماری شکایت پہنچا دی اب چھوڑیں گے. تو یہ ایک میں ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی پوسیبلٹی تو ہے اس کی, کہ اب یہ بول دیا تو میں نے یہ تو ابھی آپ سمجھے کہ یہ مٹ جائے گا, یہ نہیں ہے, ابھی اس کے نشرے مقرر چلتے ہیں تو پھر بعض اوقات اس کے سوشل میڈیا پہ گلدستے چلتے ہیں, نہیں تو پورا اپلوڈ تو ہوتا ہی ہے نا یوٹیوب وغیرہ پر, کئی جگہ یہ پہنچتا ہے تو کہیں سے ہی کسی نے سن لیا. یہ کسی کو بھی کہا نا کہ میرا قدر نہیں کی جاتی تو ایک کو کہا وہ دوسری کو کہ آپ کی ہمدردی میں کہا کہ بیچاری قدر نہیں کرتے, اب یہ بیچاری بیچاری ہوتے ہوتے اگر ان تک یہ بات کسی نے پہنچا دی کہ آپ کی بہو کی آپ قدر نہیں کرتے, اتنی بیچاری خدمت کرتی ہے, اس نے بولا, اس نے بولا, خود مجھے کہہ رہی تھی بیچاری, میں آپ سے سفارش کر بیچاری کی قدر کیا کرو, اب وہ جو مسئلہ ہوگا نا کیا قدر نہیں کی, کیا کریں, کیا قدر کرنا ہے, سر پہ بٹھائیں اس کو. اس دن چائے کا بولا تو بولتی تھی میرا سر دکھتا ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا سجا سر کا درد ٹھیک ہو گیا, باق کیا گئی, اس کی ہم قدر کریں, اگر یہ سب ہنگامے ہو گئے تو کیا کرو گے. تو اس لیے رضا الہی کے لیے صبر کیا جائے, صبر کریں گے تو ثواب ملے گا رضا الہی کے لیے, جو صبر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ صبر جمیل ہے. صبر جمیل آپ نے بہت سنا ہے نا, صبر جمیل صبر جمیل, صبر جمیل کی ایک تعریف یہ لکھی ہے کہ وہ صبر صبر جمیل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے, ہم کا نیت کرتے ہیں. بہرحال ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے, سوچ سوچ کر آپ کا خود ٹینشن, پھر آپ یہ باتیں میکے میں شیئر کریں گی تو میکے میں پھر بعضوں کا جو ماحول ہوتا ہے تو پھر یہ کہ گھر خراب ہوتا ہے. اس سے خدمت بے لوس ثواب کے لیے کرتے رہیں, قدر کرے یا نہ کرے, دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا, سب کا بھلا سب کی خیر, اس طرح کرتی رہیں تو انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے گا, اگر نہیں بھی ہے تو, اور ہے تو انشاءاللہ مزید اس میں غریب نواز کی برکت سے چھ چاند لگ جائیں گے چھٹی شریف کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد خرم ہے اور میں ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے, ہم ڈرائیور کو ٹرپ کے طور پہ خرچہ دیتے ہیں جو اپنی ٹرپ پر استعمال کرتا ہے، اور ان پیسوں میں سے اگر ڈرائیور بغیر پوچھے خیرات کے طور پہ کچھ پیسے استعمال کر لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
بغیر پوچھے سوال کر لے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو گفٹ نہیں کیا، خرچے کے لیے دیا بچا تو وہ آپ کا، اب اگر وہ آپ کی اجازت کے بغیر خرچ کرے گا یا خیرات کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا، بچ گئے وہ آپ اس کو واپس آپ کو دے دیں گے۔ ہاں اگر آپ نے اس کو دے دیے کہ آپ جو چاہو کرو یہ آپ کی خرچی ہے، آپ چاہو خرچہ کرو چاہے خیرات کرو چاہے جمع کرو، تو پھر وہ جو کرے۔ ہاں اگر اس نے غلط خرچہ کر دیا، جیسے خیرات ہی دے دی، تو بیچارے نے وہ تو اچھا کام کیا اپنے سوچ کے مطابق، لیکن خیرات دینی تھی، ٹھیک ہے تنخواہ میں سے دے دے، کس نے منع کیا؟ نفس نے منع کیا۔ تو اب اس نے خرچہ کر دیا تو جو جس نے دیا تھا اس کے سیٹھ نے بوس نے، تو اس کو جتنا خرچہ گیا تھا وہ اپنے پلے سے پیمنٹ کرے۔ اب اگر وہ بوس کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں چلو وہ معاف کر دے تو پھر معاف ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام عرفان اشرف ہے، میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میں نے کسی کو مال ادھار دیا ایک مہینے کے لیے، پھر ایک مہینے کے بعد اس نے مجھے پیمنٹ نہیں دی، وہ پیمنٹ اس کے پاس آ گئی مگر اس نے اس پیمنٹ کو کسی اور کام میں استعمال کر کر اس سے پروفٹ حاصل کیا، آیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟
پیمنٹ بس وعدہ اس نے اگر تھا تو وعدہ خلافی کی، لیکن پیسے اس کی ملک میں باقی تھے، ہے نا، پیسوں کا تو وہ اونر تھا، مالک تھا، تو اب اس نے کمایا تو وہ حلال ہے اس کا۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے، جو وعدہ کیا اس کو نبھانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد شارق رضا اتاری، پیارے امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو رجب کے روزے ہوتے ہیں جن کے اوپر قضا روزے ہوں، کیا ان کو اس مہینے کی فضیلت ملے گی؟ میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔
نفل روزوں کی جگہ وہ قضا روزے رکھے، نفل والی فضیلت تو نہیں ملے گی، قضا تو جلدی کرنے بھی ہیں، یہ بھی نہیں رجب کا انتظار کرے۔ اگر کسی کا قضا ہو گیا تو رمضان کے جاتے ہوئے، جب عید ہو گئی نا، عید کو روزہ نہیں رکھ سکتے، عید الفطر کو، تو اس دن روزہ نہ رکھے، اب دوسرا دن آ گیا تو اب جتنا ممکن ہو جلدی سے وہ روزے قضا کر لے، اور رجب میں بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن تاخیر نہ کرے۔
سوشل میڈیا کی تحریر کے الفاظ کچھ یوں تھے، دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ پلیز شیخ، اب آپ اس تحریر کے بارے میں کچھ اپنے الفاظ میں بتائیں نا۔
ماشاءاللہ، واقعی دنیا بھی عجب، یعنی عجب سرائے فانی، یعنی کہ یہ جگہ جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ فنا ہوگی، فنا معنی ختم ہوگی، یہ اور جو بھی چیزیں آئی وہ بس آئی گئی، اب دوسری آئی، تو یہ ادھر آنا جانا لگا رہتا ہے، دنیا میں کوئی چیز اپنے پاس سدا رہتی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے نا، کل من علیہا فان، کہ جو بھی اس میں ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، تو دنیا کی ہر شے جو ہے، ہر چیز ہے، وہ فنا ہوگی، ختم ہوگی، فنا معنی ختم ہونا۔ تو اسی طرح مطلب وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، شاید شاعر جو ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ عمر رسیدہ ہوں، بزرگ ہوں، انہوں نے اپنی وہ کیفیت ماشاء اللہ اچھی ہے کہ جو آ کے نہ جائے، اچھا جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، بڑھاپا آ گیا تو اب یہ کہ یہ جا نہیں رہا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، بڑھاپا آ کے نہیں جاتا اور جوانی جا کے پلٹتی نہیں ہے، چلی گئی اب نہیں آئی جوانی، تو یوں ہی وہ بڑھاپا ہی کہیں گے نا اس کو، بڑھاپا، بڑھاپا اب جم گیا، اب بڑھاپے میں اضافہ تو ہوگا، جوانی کی طرف نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑا عبرت انگیز شعر ہے یا رباعی ہے، کیا دو اشعار ہیں شاید، یا پھر یہ ایک شعر ہے جس کے چار پیس ہیں، یہ لگتا ہے، دنیا جب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، رباعی ہے یہ، کیونکہ رباعی میں یہ ہوتا ہے کہ تیسرا مصرع جو ہوتا ہے نا، اس میں ردیف کافی نہیں ہوتے، جیسے اس میں آنی دیکھی، جانی دیکھی، جوانی دیکھی، تو یہ ہے رباعی۔ ماشاءاللہ، بڑی عبرت انگیز رباعی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عبرت حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی
محمد۔ حضور، بنت محمد طاہر کی طرف سے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو اس کی ضرورت تھی، اس طرح کا جملہ کہنا کیسا؟
ہاں، یہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ پاک کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ تو فوت ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اس کو لے لیا، کہ اللہ کو ضرورت تھی تو لے لیا۔ تو یہ اس کو کفریہ کلمات میں شامل کیا ہے کہ اللہ پاک کو محتاج سمجھا، ضرورت مند سمجھا، کہ کوئی سپورٹر چاہیے، اس کو حاجت ہے اس کی۔ معاذ اللہ، یہ جملے بولے جاتے ہیں ویسے معاشرے میں، جوان فوت ہو جائے تو بولیں گے یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر بھی رحم نہیں آیا، یہ بھی کفر ہے کہ معاذ اللہ یہ بے رحم کہہ رہا ہے اللہ کو، تو بڑا رحم دل ہے۔ تو یہ کہ انہیں بندے کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم بڑے رحم دل ہو، اللہ کو معاذ اللہ الزام لگاتے ہو، تو یہ اللہ پاک کی صریح توہین ہے۔ تو ایسا کہنے والا کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، نکاح ٹوٹ گیا، نئے سرے سے مسلمان ہو، توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے نکاح کرے، کسی کا مرید تھا تو مرید بھی نہ رہا ہے۔ بڑا نازک معاملہ، علم حاصل کریں، بغیر علم کے یہ معاملات زیادہ ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے نا لوگوں کو، اور کوئی سمجھانے کی ہمت نہیں کرتا، اگر پتہ ہو تو بھی کہ گلے پڑے گا۔ ابھی اسی مطلب علم کی کمی، معلومات کی کمی ہے کہ سمجھانے والے کو بس وہ ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو اس طرح مطلب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیے آپ، اس میں یہ ساری چیزیں جو بیان کی نہیں تقریباً ہے، ہزاروں مطلب اس میں ایسی باتیں ہیں، کفریہ کلمات کی مثالیں جو عوام بولتے ہیں یا بولتے تھے، اس کی مثالیں ہیں۔ تو یہ پڑھیں آپ، انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا، بلکہ بعض لوگ تو پڑھ پڑھ کے بار بار توبہ کرتے رہیں گے کہ یار یہ تو میں بولا ہوں، یہ تو میرے منہ سے نکلا تھا، میرا ذہن یہ تھا، تو کفر لکھا ہے، تو توبہ کرے گا، کلمہ پڑھے گا۔ تو یہ ایمان کی حفاظت کے لیے کتاب بہت مفید ترین، اردو میں تو ایسی کوئی کتاب نہ کبھی دیکھی نہ سنی میں نے، جس میں اتنی ساری معلومات ہو کفریہ کلمات کے بارے میں۔ اور کفریہ کلمات کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض علوم میں سے، یہ بھی کیوں پتہ نہیں ہوا تو بھی تو بکے گا، جیسے لوگ بکی رہے نا تو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بولو کہ جہالت، یہاں جہالت عذر نہیں ہے، کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں نہ جاننا یہ مجبوری نہیں ہوتی، کیوں نہیں سیکھا، کیوں کسی سے نہیں پوچھا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، قرآن کریم کی آیت ہے یہ۔ یہاں اہل ذکر سے مراد اہل ذکر سے پوچھو، تو یہ اہل ذکر علماء، تو علماء تو ایک آنکھ باتیں نہیں ہیں، جو دین کی بات کرے وہ اچھا لگتا نہیں ہے، مولوی ہے یا کیا جانے، تو کیا پتا، یہ تو آپ کو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ مولوی کو جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا، ابھی نہیں، زندگی ہے، شیطان نے بالکل قبضہ کیا ہوا نا دلوں پر، دماغ پر، تو اس کو یوں لگتا ہے کہ مولانا بہت حقیر مخلوق ہے، تو دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لا تعلق لوگ ہیں یہ، تو کیا پتا دنیا، لوگ چاند پر پہنچ گئے، یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں دقیانوسی۔ تو اس طرح کے ذہن کے یہ میں عکاسی کر رہا ہوں، اس معاشرے میں بہت ہے، یعنی ڈھیر سارے ہیں۔ میں میری لڑکپن کی بات کر رہا ہوں تقریباً، یعنی میں بہت بھی 50-60 سال پرانی، 50 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے، ایک آدمی تھا مطلب اس کے یہاں چرے ہوئے تھے ہونٹ، دیکھنے کو آدمی کو دل نکل گیا، ایسا کیا بولوں میں، سب بولتا تھا، بول اس کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، جہاں میں نظر آ گیا یہ رک جاتا، اب شروع ہو جاتا، حلیم سارے سلیم ہیں، جب یہ الفاظ کہے نا اس نے، بس پھر میں سے بہت کترا گیا، میں اس کے سامنے نہیں ہوتا تھا، یہ خود بہت اچھا ہے، علماء کو ظالم کہہ رہا ہے، تو بس عالم نے ہمیں قرآن پڑھایا، اللہ اور رسول کی پہچان عالم نے ہی تو کرائی نا ہم کو، علماء نے بتایا نا، اور دین علماء نے، مسجد کے راستے علماء نے دکھائے، مسجد علماء نے سنبھالی، نمازیں علماء پڑھائیں، نکاح بھی علماء پڑھاتے ہیں، جنازہ بھی علماء پڑھاتے ہیں، یہ علماء آپ کو اچھے نہیں لگتے، ظالم لگتے ہیں، خدا کی پناہ. تو عالم جو ہے عالم دین اس کی بس سبب علم دین توہین یہ بھی کفر ہے. اور اگر کسی ویسے دشمنی کی وجہ سے عالم کو توہین کی تو اب یہ کفر نہیں ہے, ہے یہ بھی خطرناک. عالم ایک مطلب بہت اعلیٰ مخلوق ہے, عالم دین ہو خوش عقیدہ قرآن و حدیث کے عین مطابق اسے عقائد ہو, جس کو ہم سنی عالم کہتے ہیں. اب سنی کو بھی اب کسوٹی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. میں جو مطلب یہ کہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو مطلب یہ کہ ایک اچھا سمجھتا ہو اور ان کی پیروی کرتا ہو, ان کے فتووں پر آنکھیں بند رکھتا ہو, ان کو مانتا ہو, میں یہ کسوٹی رکھتا ہوں کہ پھر یہ عالم جو ہے نا اس کی بات سنی جائے, اس کی بات مانی جائے, انشاءاللہ ٹھوکر نہیں لگے گی. ورنہ پھر کیا کہیے, لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کے سامنے یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والی ہے. ہم ان کو نبی نہیں مانتے نہ خدا مانتے ہیں, سب جانتے ہیں یہ عالم دین ہے, انہوں نے جو ہم کو بتایا قرآن و حدیث کے مطابق بتایا, تو اس لیے ہم کو سمجھ میں آ گئے. باقی ظاہر اور کیا ہے, اپنی ذات اپنی طور پر کیا بتایا جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو, ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. یہ کتابیں پڑھیں, ان کے فتاوے پڑھیں, تو ہم نے کوئی ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑھے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکر آئی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے قدموں میں یوں نہیں پڑے ہم, انہوں نے ہم کو قرآن و حدیث کی باتیں بتائی ہیں, سچے عقائد میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ حقیقی اسلامی عقائد یہ ہیں, ان کو مضبوطی سے تھام لو. یوں ہم ان کے قدموں میں, اللہ ان کے قدموں سے جدا نہ کرے. یوں دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے تو مکہ مدینہ انشاءاللہ نو پرابلم, آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں ادھر ادھر جائیں گے نا, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, تھوڑا ادھر ہاتھ مارا ادھر نعرے لگا کر آ گئے, ادھر ہڑتال میں پتھر اٹھا لیا, تو یہ دھندے کرنے شروع کر دو گے نا تو آپ ملو گے نہیں ہم کو. تو دعوت اسلامی زندہ آباد بولتے تو, لیکن زندہ آباد تو زندہ آباد. پھر اب دوسرے کو مردہ آباد بھلے کہو نہ کہو وہ الگ میٹر ہے, لیکن زندہ آباد دعوت اسلامی کو مت چھوڑنا. کام بھی کرتے رہے اس کا, اگر کوئی بالفرض کام نہیں بھی کرتا میں دعوت اسلامی میں پڑا رہے, چھوڑے نہیں اس کو. کہ آگے پیچھے ہوں گے تو ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہیں, دامن الجھ جائے گا تار تار ہو جائے گا, مگر یہ ایسی جھاڑیاں ہیں کہ اس میں مطلب مٹھاس لگی ہوئی ہے, یہ چبھیں گی تو پتہ نہیں چلے گا, مگر زہریلی جھاڑ یہ میٹھے زہر ہیں, زہریلی جھاڑیاں ہیں, اور ان سے الجھو گے تو یہ کہیں ایمان کھینچ ڈالے آپ کا, تو کہیں نہیں جانا آپ کو.
سوشل میڈیا فیس بک پر بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے, مدنی چینل لائیو وہاں نشر کیا جا رہا ہے. محمد منظور الحق ہیں حافظ آباد پنجاب سے, ان کا تعلق ہے, یہ سوال کر رہے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بلا عذر نفل نماز بیٹھ کر ادا کرتے ہیں, حالانکہ وہ دیگر نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, کیا بلا عذر نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب میں کمی آتی ہے؟
جی ثواب آدھا ہو جائے گا. ہاں تو بچیاں جن پر وضو غسل نہیں ہے ان کا تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے نا, تو وہ لگا سکتی ہیں. تاہم یہ کہ ان کو ابھی سے دور رکھنا اچھا ہے کہ بڑی ہوں گی تو بھی لگائیں گی, تو پھر یہ کہ وضو کے غسل کے مسائل کھڑے ہوں گے. کیونکہ نیل پالش کا جسم جو تے جو جرم کہتے ہیں, یعنی جسم اس کا لگ جاتا ہے تے جم جاتی ہے نیل پالش کی, تو اگر ایسی نیل پالش ہے کہ جس کی تے جم گئی ہے تو اس کے نیچے پانی نہیں بہتا, وضو کر کے لگائی تو ٹھیک ہے کہ وضو ہے اس کا, لگانے سے ٹوٹے گا نہیں. جب وضو کی دوبارہ حاجت ہوگی تو اب یہ کہ وضو نہیں ہوگا جب تک اس کو اتاریں گے نہیں. تو یہ بچیاں بھی نہ ہی لگائیں تو مناسب ہے, اور جو بڑی ہیں وہ تو بالکل نہ لگائیں, اس کے قریب بھی نہ جائیں, ورنہ وضو غسل اترے گا نہیں, وضو ہوگا نہیں, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی, تو بڑے مسائل ہیں اس میں. ایسی نیل پولش بھی آتی ہے کہ جس میں تہ نہ جمتی ہو.
تہ والی جمتی تو نہیں, ایسی تو سنی نہیں ہے, کلر آتے ہیں اس طرح کے بعد
جی,
لیکن یہ نیل پولش اتر آرام سے جاتی ہے. اس کے ریموور جو ہوتے ہیں جیسے شادی بیاہ وغیرہ میں لگایا, اس کے بعد اس کو ہٹانا آسان ہوتا ہے, جیسے تہ والی مہندی کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے,
اس کا ریموور آتا ہے.
ہاں ریموور آتا ہے, یہ فوراً اتر جاتی ہے.
یعنی اس کو اتار کے وضو کرے, یہ مطلب ضروری ہے کہ اس کے ناخن جو ہے نا دھلیں, تو لگائیں کیوں پھر بھول گئے نماز پڑھ لی پھر یاد آیا کہ ارے وضو میں اس کو اتارا نہیں تھا تو یہ اس کو نہ لگائیں. اس کے بتانا کلر بھی غالباً آتے ہیں, اگر کلر ایسا جیسے مہندی کا رنگ ہو گیا تو یہ تو نہیں دھلے گا, نہ یہ تے ہے جسم بھی نہیں ہے تو یہ دھل جائے گا. اسی طرح تیل چپڑ گئے ہے, تیل لگا ہوا ہے اس پہ بھی پانی بہ جائے گا تو وضو ہو جائے گا, جسم نہیں ہے نا خالی تیل ایک ملا ہوا ہے. اچھا اسی طرح یہ کوئی ایسا کلر ہے پتلا کہ جو جسم جس کی تہ نہیں جمتی, اسی طرح اس کو رنگ کر دیتا ہے. تو یہ اگر اس طرح کی کوئی ہے لگائی ناخنوں پر تو اس میں وضو میں پرابلم نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام سعد عبداللہ عطاری ہے, میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں اور امیر السنت کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم بعض اوقات نام رکھتے ہیں اویس, تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ اویس نہیں ہے اویس ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی رہنمائی فرما دیں.
ہم تو اویس ہے نا, اویس تو زمانے سے اویس ہی کہتے ہیں.
میرا نام محمد احمد زہی, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے پاپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنیں جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اگر ان کے منہ کے آگے دوپٹہ ہار جائے تو کیا اس کو ہٹا کے نماز کنٹینیو کر سکتی ہے کہ اس کو ہٹائے بغیر نماز پڑھے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. آپ مجھے میں گھر دعاؤں سے نواز دیجیے, جزاک اللہ خیر.
دوپٹہ آ گیا منہ پہ, اس کو اشارے سے ہٹا دے, ہاتھ کے اشارے سے ہٹا دینا صحیح.
کیا آپ جانتے ہیں آج کن عظیم ہستی کا عرس ہے؟ ایک منٹ, پہلے ایک شعر سن لگے.
دو سو بلالا قمیل درد رضا سا سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو.
جی آج ہے ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس. امیر اہل سنت, ان کے عشق رسول کا کوئی واقعہ یا تذکرہ سنا دیجیے.
پیارے امیر اہل سنت, آج 3 رجب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے, ان کا مزار اقدس کہاں ہے ارشاد فرما دیجیے.
حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ خیر التابعین ہیں, قطب الاقطاب بھی ان کو کہا گیا ہے, اور بہت زبردست تابعی بزرگ ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھے لیکن وہ صحابیت کا شرف نہ پایا, زیارت نہ کر پائے, وہ صحبت نہ ملی ان کو. تابعین میں سے سرکار کی نظر, یہ غیب کی خبر ہے. مسلم شریف, صحیح مسلم بہت اتھینٹک کتاب ہے, صحیح مسلم کے تابعین, انہیں پتہ تھا کہ یہ صحابی نہیں بنیں گے حالانکہ حیات تھے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, تابعین میں سے بہترین شخص اویس نامی شخص ہے, اس کی والدہ ہے اور اسے برس کی بیماری تھی. اس کی والدہ کو یہ بھی سرکار کو پتا ہے, اور فاروق اعظم سے فرمایا جا رہا ہے اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا. یہ خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اور اتنی شفقت سرکار کی ان پر. فاروق اعظم ہی افضل ہیں, صحابی ہیں, لیکن یہ کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت بیان کرنے کے ان سے دعا کروانا, تو جو فضیلت میں زیادہ ہو اور کم فضیلت والے سے دعا کروا سکتا ہے نا, یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ اپنے سے بڑا ڈھونڈے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو خود بچوں سے دعا کرواتے تھے مدینے کے, کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت فاروق کو بالتخصیص خصوصیت کے ساتھ اسپیشلی بھی حکم ہوا ان سے دعا کرانا کہ وہ اللہ کے حضور عزت والے ہیں خواجہ اویس قرنی. مزید ایک روایت میں امیر المومنین فاروق کو امیر المومنین مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو حضرت اویس سے طلب دعا کا حکم تھا کہ ان سے دعا کراؤ, دونوں صاحبوں نے اپنے لیے دعا کروائی. ایک اور بڑا پیارا واقعہ, جب میلاد مبارک کی لطیف و خوشگوار ہوا ملک یمن کی سرزمین پر پہنچی تو اس کی مہک سب سے پہلے حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ظاہر و باطن میں محسوس کی, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے لیے بغیر کسی ظاہری معاوضے کے اپنی جان لڑا دی، باوجود وطن کی دوری کے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں یمن کی طرف سے خوشبو رحمان پاتا ہوں۔ یہ الفاظ جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یمن کی طرف سے خوشبو رحمان یعنی اللہ پاک کی خوشبو پاتا ہوں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار فائز الانوار ملک شام کے شہر دمشق میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج تیسری رات ہے رجب شریف کی، تو یہ بتایا گیا کہ ان کا آج یوم شب عرس ہے حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
دو سوز پلالا قابل درد رضا آسا، دو سوز پلالا قابل درد رضا آسا، عطا عشق اویس قرنی ہو سرکار، عطا عشق اویس قرنی ہو۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تغضب، غصہ نہ کرو، don't get angry، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء من الایمان، حیاء ایمان سے ہے۔
ماشاءاللہ، بڑی جریر رضا نے اور ماشاءاللہ عتیقہ بھائی نے حدیثیں سنائی ہم کو سرکار کی، اب بھی سنائیں گے ریجان۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رجب میں سات روزے رکھے اس کے جہنم کے سات دروازے بند ہو جائیں گے، صلو علی الحبیب۔
واہ بھائی واہ، بڑی حدیثیں یاد کر کے آئے ہیں تینوں،
ماشاءاللہ بارک اللہ۔ امیر حسن سے عرض ہے کہ ابھی ایک ہمارے پاس کال آئی ہے، ایک والد نے کال کی ہے اور روتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا بڑی عمر کا ہے لیکن مجھ سے بہت بدتمیزی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے مجھ سے بات چیت بھی چھوڑ دی ہے، تو آپ برائے مہربانی میرے لیے دعا بھی کریں اور انہیں سمجھائیں بھی۔ تو واقعی یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین کی عزت، اور خاص کر جب اولاد کمانے لگتی ہے تو وہ جو انداز اختیار کرتی ہے، تو اس میں کئی معاملات میں دل توڑے جاتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ اگر رہنمائی فرمائیں۔
ارے باپ تو جنت کا دروازہ بھی ہے، دوزخ کا دروازہ بھی ہے۔ باپ چاہے سختی کرے بھی، تب بھی باپ کے ساتھ نرمی ہی کرنی ہوگی، یعنی حدیث میں تو تین بار فرمایا کہ چاہے باپ ظلم کرے، چاہے ظلم کرے نا، پھر بھی والدین کے لیے، والد اور والدہ دونوں کے لیے، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک ہمیں کرنا ہے چاہے وہ ظلم کرے۔ ماں باپ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جو چھوڑ کر گیا وقت اس نے بہت بڑی بھول کی، اس کو فوراً آنا چاہیے اور اپنے والد کے پاؤں پکڑ کر اس سے معذرت کرے۔ اگر بالفرض والد صاحب کوئی سختی کرتے بھی ہیں تب بھی درگزر کرے اور ان سے بگاڑے نہیں، ورنہ آخرت بگڑنے کا پورا پورا خطرہ ہے۔ اچھا، اب ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بعضوں کا جوان خون ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی حکمت عملی سے ڈیل کرے۔ اس طرح بعض اوقات ماں باپ بھی سختیاں کرتے ہیں، اولاد پھر وہ جو بھی کرتی ہے وہ غلط کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ غلط کرنے کا سبب بن جاتا ہے، تو ان کو سبب نہ دیا جائے اولاد کو کہ وہ اپنی آخرت داؤ پہ لگائیں۔ اور ماں باپ پہ اگر بالفرض ظلم کریں گے, اولاد کو چاہے حسن سلوک کا ہی حکم ہے, تاہم یہ کہ ماں باپ بھی آخرت میں ان کی پکڑ بھی ہے, تو اس لیے وہ فریقین کو چاہیے نا, ماں اور باپ اور اولاد, یہ سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں جو ہمیں اسلام نے حقوق سکھائے. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے, پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں. ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کی اطاعت, والد کی اطاعت, یعنی اطاعت معنی فرما برداری, تو اللہ پاک کی فرما برداری, والد کی فرما برداری کرنے میں, اور اللہ پاک کی نافرمانی, والد کی نافرمانی کرنے میں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, والدین کو رلانا اور نافرمانی کبیرہ گناہ, بڑے گناہوں میں سے ہے. تو یہ بہرحال ایسی اور بھی حدیثیں, سمندری گنبد یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, اس کو پڑھیں تو ماں باپ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر نصیب فرمائے, اور جو بھی اس طرح اپنے نافرمانی کرتے ہیں وہ لوٹ آئیں اور ان سے معافی مانگیں, اللہ سے بھی توبہ کریں, اور ماں باپ کو بھی جو میں نے مدنی پھول دیا اس پر ماں باپ بھی کار بند رہے, ایسے اسباب نہ کریں, ایسا بات مطلب غصہ کرنا, جھاڑنا, آنکھیں دکھانا, بولنا, یہ جوانی یا بچپن سے بھی ماں باپ, یہ بعض ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں, بچہ اس وقت کچھ نہیں کرتا لیکن دل پہ لے لیتا ہے, بعد میں پھر یہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا پھر اس کو احساس محرومی پیدا ہوتا کہ میرے ماں باپ کی مجھے محبت نہیں ملی, جب مطلب دیکھو مجھے جھاڑتے تھے, مجھے ڈانٹتے تھے, مجھے والد صاحب آتے تھے نوکری سے, کام کما کر دکان سے, بس پہلا کام مجھے ڈانٹنا ہوتا تھا اور ہاتھ دکھانا ہوتا, کبھی ہاتھ رکھ بھی دیتے تھے. تو یہ بچہ اس وقت تو سہم جائے گا, لیکن یہ سہم کر یہ خاموشی سے آپ کو الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ مجھے بڑا ہونے دو پھر دکھاؤں گا. تو یہ کرنا بڑا ہو کر کرے گا تو گناہگار ہی ہوگا, یہ نہیں ہے کہ اس کو کرنے کی اجازت دے رہا ہوں میں, لیکن یہ اسباب بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات اسباب یہ ہوتے ہیں. کوئی مطلب پاگل کتا کسی کو نہیں کاٹا کہ اپنے ماں باپ کو خامہ خواہ مطلب وہ برا بھلا کہے اور اس سے لڑے اور اس کو چھوڑ کے بھاگے, بعض اوقات اسباب ہوتے ہیں, والی دعا سے بچتی ہے. تو اس لیے مطلب میں دونوں کو سمجھا رہا ہوں کہ میں مطلب میں نے بھی ظاہر ہے دنیا میں وہ وقت گزارا ہے, اچھا خاصا وقت گزارا ہے, مجھے جو سن رہے ہیں ان میں سے تھوڑے ہوں گے جو میری مجھ سے عمر میں بڑے ہوں, ورنہ تقریباً چھوٹے ہی سن رہے ہوں گے. تو ایسا نہ کریں, اور اپنی مطلب اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں, اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کریں. اب عالم دین کا کبھی نہیں سنیں گے کہ عالم دین نے ماں باپ کو روڈ پہ ڈال دیا اور چھوڑ کے بھاگ گئے, علماء دین ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, اور جس کو صرف ہم نے دنیا پڑھائی بچے کو, شروع میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور پلائی, اب پڑھائی بھی کری تو خالی دنیا کی, اس کو دینی مدرسہ نہیں دکھایا کہ روٹیاں توڑے گا مسجد کے ملا بن جائے گا, اس طرح کے لوگوں میں ہیں الفاظ. تو معاذ اللہ پھر یہ بڑا ہو کر بڑے مسائل کرتا ہے. تو اس لیے پہلے سے اگر اس کو ہم قرآن پڑھائیں گے, حفظ کرائیں گے, حفظ کرنا قرآن پڑھانا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کی تفسیر, ترجمہ, تفسیر, حدیثوں کی شروعات یہ اپنی جگہ پر ہیں, اور دینی اس کی تعلیم, درس نظامی کروانا وغیرہ یہ اپنی جگہ پر ہے. تو جو درس نظامی کیے ہوئے ہوں گے, عالم دین ہوں گے, تو وہ ایسا آپ نہیں سنیں گے. جیسے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ خودکشیاں پڑھے لکھے کالج کے, یونیورسٹی کے, یا سرمایہ دار پارٹیاں یہ وہ, جن کو مولوی ایک آنکھ نہیں بھاتا, خودکشیاں ان میں ملے گی. عالم دین اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو جہنم میں چھلانگ لگا دے. تو کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے کوئی عالم دین, داڑھی والا ملے گا آپ کو ایسا کرنے والا, عالم دین جو واقعی عالم دین ہے وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں, جان پھنستی ہے. خودکشی کے لیے عمارت سے کودنا یہ جہنم میں کودنے کے مترادف ہے, ننگی تار پکڑ کے اپنے آپ کو خودکشی کرنا یہ جہنم کی آگ میں خود کو جلانا ہے, سمجھے؟ تو یہ نہیں کریں گے کبھی. اب بتائیے کہ عقل مند سمجھدار کون, علماء یا خودکشی کرنے والے جو سرمایہ دار اور بہت بڑی تعلیم کی ڈگریاں رکھنے والے؟ فف ہم پ بس سمجھو اور غور کرو تو مسلمانوں علم دین حاصل کرو. دنیا کا علم اپنی جگہ پر ہے, وہ بھی لوگ حاصل کر ہی رہے ہیں, علم دین کو فوقیت ہے, اپنے عقیدے پتہ چلیں, اپنے ایمانیات کا معاملہ پتہ چلے, نمازیں سیکھیں, روزے سیکھیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں, زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں, دوسرے مطلب ہزار مطلب یعنی کہ اس میں ٹاپکس ہیں, تو وہ مطلب یعنی کہ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے علم دین ضروری ہے. چلو ٹھیک ہے, ہر ایک مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتا, دینی کتابیں پڑھے, علماء کی صحبت اختیار کرے, علماء دین کی صحبت اختیار کرے, تو اس طرح مطلب دینی علوم حاصل ہوتے ہیں اور عقل جو ہے اس کو پالش ہوتی ہے, مدنی پالش, جس میں پھر یہ خرافات نہیں کرے گا اور یہ ماں باپ کو چھوڑے گا نہیں, یہ ظلم نہیں کرے گا, معاذ اللہ کتنی پریشانی آئی خودکشی کا نہیں سوچے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ یہ مطلب ہم کو بولتا, ہم تو بولے تو اس کو سمجھاؤ, تو میں اس کو سمجھاؤں نہ آپ کو نہ سمجھاؤں, جس کا قصور ہے میں سب کو سمجھاتا ہوں. چلو آپ کا نہیں ہے تو میں نے آپ کو نہیں سمجھایا, مدنی چینل پر اور بہت سارے سن رہے ہوں گے ایسے, میں ان کو سمجھاتا ہوں, تو اس لیے برا نہ مانے. اللہ کرے کہ جنہوں نے یہ سوال بھیجا ہے ان کا بیٹا ان کے پاس آ جائے, کہیں مزید بدک نہ جائے سن کر کے میرے باپ نے مدنی چینل پر میرے بارے میں یہ سب ترکیب کری ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے بہرحال بول دیا, اور میں نے ہم میں سے احتیاط کرتا ہوں اس طرح کی, وہ کہ کہیں کوئی مشکل نہ کھڑی ہو, جیسے عورتوں کے بھی آتے ہیں کہ ہمارا شوہر تنگ کرتا ہے, ساس پریشان کرتی ہے, تو کہیں ایسا نہ وہ اپنے اوپر لے لیں کہ یہ مجھے ان لوگوں نے رسوا کیا, ہمارا نام بھی بتایا ہوگا لیکن یہ مدنی چینل والوں نے نام نہیں لیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ امکانات ہیں, ایسا کچھ بھی نہ ہو, ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے جن کو ہم کہہ رہے ہیں. ایک کو تو کہہ بھی نہیں رہا میں, دیکھا جائے تو میں تو سبھی کو کہہ رہا ہوں دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں, سب میری باتوں پر عمل کرو گے آپ کا گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنے گا, میری مخالفت کرو گے کہ اس کو کیا سمجھ پڑے, یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کو کیا سمجھ پڑتی تھی, اب بھی نہیں سمجھ پڑے گی آپ کو. حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اس باپ پر رحم کرے جو اپنے بچے کو اپنا فرما بردار بنانے میں اس کی مدد کرے. مسلم ابو عبداللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا رویہ اختیار کرو, یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں, ورنہ مرضی ہے کہ وہ اپنے رویوں سے اپنی اولاد کو اپنا نافرمان بنا لے. امام منابی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یعنی جو شخص چاہے وہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کر کے انہیں اپنا فرما بردار بنا لے, جیسے والدین کے حقوق ہوتے ہیں ویسے ہی اولاد کے حقوق بھی ہوتے ہیں, اور جب والد ظالم اور سخت گیر ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو قطع رحمی اور نافرمانی کا رستہ خود دکھاتا ہے. ایک اور حدیث کی شرح میں امام منابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنی اولاد پر احسان کر کے انہیں تنگی میں نہ ڈالا کرو, اور ان کے درمیان برابری کر کے اپنے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں ان کی مدد کرو, اور یوں اپنی اولاد کے ساتھ نرمی, انصاف اور تکریم احترام کا معاملہ کر کے اس کو اپنا فرما بردار بنا لو. تو یوں مطلب دونوں طرف ہے کہ دونوں تالی یوں بجتی ہے, یوں نہیں بجتی نا, ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تو دونوں طرف سے اگر ماں باپ بھی اپنی اولاد کی درست تربیت کریں گے, دین سکھائیں گے, ان کو اخلاق سکھائیں گے تو یہ اچھا بنے گا, اور اب ان کو بار بار جھاڑیں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, دھمکیاں دیں گے, گالیاں نکالیں گے, تو پھر یہ ان کے اخلاق پھر وہ بھی ڈائریکٹ کوری تختی ہے, سادہ لوح بولتے ہیں نا, یہ تختی مطلب خالی تختی, اس میں جو لکھو لکھا جائے گا, بچہ خالی تختی ہوتا ہے, اچھا لکھو اس پر مدینہ مدینہ لکھو تو یہ مدینے والے کی فرما برداری کرے گا, ورنہ کچھ اور کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.